الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں آج کل سلوک سلیمانی جو حضرت مولانا شف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر افاق کتاب ہے اس سے تعلیم جاری ہے. ابھی گزشتہ ہفتے جو مطلب موضوع تھا وہ فلسفیانہ تصوف کا تھا. اللہ جل شانہ ان اکابر کو اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے کہ انہیں ان چیزوں کو بالکل دو دو چار کی طرح بالکل واضح کر دیا ہے. اصل میں یہ ہم پر شکر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگ کے ساتھ وابستہ کر دیا جو ان چیزوں پر گہری نظر رکھتے تھے, ورنہ واقعی اگر ان چیزوں میں کوئی گمراہ ہو جائے اور غلطی پہ چلا جائے تو اس کو نکالنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو ایک قسم کی افیلیشن تعلق ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے باہر پھر سوچ ہی نہیں سکتا. تو ایسے حالت میں وہ ساری باتیں ان کے لیے صدا بسادہ ثابت ہوتی ہیں جو دوسرے محققین حضرات کرتے ہیں. ہاں لیکن اگر کسی کو اللہ پاک ابتدائی سے اچھے لوگوں کا تعلق نصیب فرمائے تو پھر کافی آسانی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر. ہاں ایسے محققین ہوتے ہیں جو غلطی پر بھی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے دل کھلے ہوتے ہیں اور تحقیق کا مادہ ان میں ہوتا ہے اور حق کی طرف مطلب جانے والے ہوتے ہیں, یعنی حق کی تلاش میں ہوتے ہیں, ان کو جب کبھی حق کی بات مل جاتی ہے تو اس پہ لبیک کہتے ہیں اور وہ اس کی طرف چل پڑتے ہیں. لیکن ایسے ہوتے لوگ تھوڑے, مطلب ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو اس قسم کا مطلب ہو جائے نا, وہ غلطی پہ ہوں اور پھر مطلب جو ہے نا وہ حق کی طرف چلے جائیں. تو اب یہ ابھی بہت شرفا مطلب جو ہے نا وہ موضوع یعنی گزرا ہے فلسفیانہ تصوف کا. فلسفیانہ تصوف کیا ہے؟ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں عملی ہیں ان کو نظری بنانا, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ جو چیزیں عملی ہیں ان کو آپ نظری بنائیں اور آپ یوں سمجھ لیں اسی پر ہی اپنے آپ کو مطمئن کر دیں کہ میں نے دیکھو نا کمال کر دیا, مطلب اسی پر ہی آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو خوش کر دیں اور آپ آدمی سمجھے کہ واہ جی واہ, واہ جی واہ, واہ جی واہ. یعنی آپ اندازہ کر لیں یہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت بڑے مشہور جس کو کہتے ہیں یعنی مقرر تھے, اس کی تقریر ٹیلی ویژن پہ جاری تھی. ہمارے ایک بہت اچھے دوست جن کو تقریر سننے کا بہت شوق تھا اور مختلف مقررین کی تقریریں وہ سنا کرتے تھے, تو میں ڈائننگ ہال میں جا رہا تھا کھانے کے لیے اور راستے میں کامن روم, اس میں ٹی وی پر وہ تقریر لگی تھی, تو ضرور میرے ذہن میں تھا کہ وہ تو ضرور موجود ہوں گے, تو میں نے دیکھا وہاں کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. خیر ہم تو چلے گئے کھانے کے لیے, کھانے سے واپس آئے تقریر ختم ہو گئی تھی. تو وہ سامنے آتے گئے نظر آئے, میں نے کہا عبدالروف صاحب کیا حال ہے بھائی, کیا کہا علامہ صاحب نے؟ تو عبدالروف صاحب سوچ میں پڑ گئے, مجھے کہتے کہا تو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا اسی کو لفاظی کہتے ہیں, کہا کچھ بھی نہیں لیکن ایسا شیشوں کا آسمان بنا دیا کہ لوگ اس میں غرق. واہ جی واہ جی واہ جی, ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے, بہت زیادہ ملیں گے جو صرف اور صرف لفاظی میں ہی لوگوں کو پنسا کے رکھتے ہیں. یا ہمارے جو عرف عام کی شاعری ہے وہ بھی ان میں سے ایک ہے, یعنی مطلب جس کو لفاظی میں ہی لوگوں کو بس اڑا کے لے جاتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں لوگ اور عملی طور پہ کچھ نہیں ہوتا, عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایک صاحب کے میں تقریر سن رہا تھا, وہ فلسفیان تصوف کے آج کل بڑے اسپیشلسٹ ہیں اور 21ویں صدی کا عارف کے نام پہ پکارے جاتے ہیں. یہ صحافی لوگ بھی آپ کو پتہ ہیں لوگوں کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں, 21ویں صدی کے عارف ہیں. 21ویں صدی کا عارف جو ہے نا سوٹ بوٹ میں ملبوس, نماز روز سے بے فکر, ہاں جی, اور زبردست قسم کی تقریر کر رہے ہیں. تقریر میں کیا ہے, جب تک ہم اللہ جل شانہ کو ٹاپ پرائیورٹی پہ نہیں لائیں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور یہ اور وہ پھر گلشٹ مطلب جو ہے نا وہ کیا ہے فلان, یعنی وہ ایسے موٹے موٹے الفاظ کہ بس آدمی اس کے نیچے دب جائے. اور لوگ بالکل مارے مارے جا رہے تھے, لیکن عملی طور پہ کیا مل رہا تھا, عملی طور پہ کیا مل رہا تھا, کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. ہاں جی, جبکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں کچھ بھی الفاظ نہیں ہوتے, ان کی صحبت سے ہی سارا کچھ مل جاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت اتنی پرتاثیر ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی آدمی کا دل بدل جاتا ہے عملی طور پر. اب بتاؤ کہاں یہ اور کہاں یہ, مطلب اندازہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی, تو یہ جو چیز ہے مطلب عملی تصوف, مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنے اوپر محنت کی ہے, وہ سسٹم کا حصہ بن گیا. ہاں جی, وہ سسٹم کا حصہ بن گیا, نتیجتاً وہ جہاں بیٹھے گا اس کے ساتھ ساری چیزیں آ جائیں گی, کیونکہ وہ اللہ والا ہے. وہ اللہ کا ہے, اللہ اس کا ہے. اب اس کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ اللہ والا بنے گا, لیکن جو خود اللہ کا نہیں بنا وہ لوگوں کو اللہ کا کیسے بنا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے نا. جب تک انسان اپنے آپ کو پیش نہ کرے دوسرے کو کیسے پیش کر سکتا ہے, بولے یہ تو بات ہے نا. تو یہ ایک المیہ ہوتا ہے جس میں لوگ پنسے ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسے لوگ عطا فرمائے. اب دیکھیں ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہوری دیکھیں اتنی ہے کہ 1971 میں میرا تعارف ہوتا ہے حضرت کے ساتھ, اور تقریباً 74-75 میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ حضرت پیر ہے. اس سے پہلے پتہ ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں مولانا صاحب, بس مولانا صاحب, مولانا صاحب, مولانا صاحب, ابھی تک ہمارے زبان پر ان کے لیے مولانا صاحب ہے. پیر صاحب کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا, اور ان کے بڑے سینئر خلفاء کو بھی کبھی ان نے کبھی حضرت کو پیر صاحب نہیں کہا ہوگا. لیکن سبحان اللہ ایسے ہے کہ بس ایک دفعہ کوئی دیکھ لیتا تو بس ادھر کا ہو جاتا. یہی چیز ہوتی ہے نا, الفاظ نہیں لیکن حقیقت ہے. ہاں جی, تو یہ والی بات جو ہے نا, مطلب یہ ہے کہ جہاں صحیح چیز ہوتی ہے وہاں صحیح چیز ملتی ہے. خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت سید مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کے شیخ تھے, کہ ملاقات کے لیے جب ہم حاضر ہوئے تو حضرت مصروف تھے کسی کتاب کے, جو کہ علامہ تھے, صحیح معنوں میں علامہ تھے. جن کو حضرت تانوی صاحب علامہ کہے تو ظاہر معمولی شخص تو نہیں تھے. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مطالعے میں مشغول. میرے دل میں وسوسہ, حضرت فرماتے میرے دل میں وسوسہ آیا, کاش حضرت ہمیں بھی کچھ اس وقت فرماتے تو ہمیں کچھ فائدہ ہو جاتا. ہوتے سارے سارے کن کو یہ مساوس, تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. فرمایا کہ حضرت نے آنکھیں اٹھائی اوپر, فرمایا لوگ کہتے ہیں تقریر کر, جبکہ اکبر کہتا ہے تقریر نہ کر تاثیر دے گا. جبکہ اکبر کہتا ہے تقریر نہ کر تاثیر دکھا. یہ ہمارے شیخ کا اپنے شیخ کے ساتھ ملاقات کا ہے. اب ان کے اپنے شیخ کے ساتھ ملاقات بتاتا ہوں وہ کیسے ہوئی. حضرت جب اپنے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی رحمۃ سب سے ملے ہیں تو حضرت نے نصیحت کی درخواست کی. اس وقت بیعت نہیں ہے, نصیحت کی درخواست کی. تو حضرت نے ان کے چہرے پہ دیکھا, چہرے کی طرف دیکھا, فرمایا اتنے بڑے علامہ کو میں کیسے نصیحت کر سکتا ہوں. اتنے بڑے علامہ کو میں کیسے نصیحت کر سکتا؟ ہاں جو نصیحت میں اپنے آپ کو کر سکتا ہوں میں سب کو کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کام یہاں مٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ جتنا اپنے آپ کو مٹا سکے مٹا دے، یہی ہمارا کامیابی ہے۔ کہتے حضرت پہ گریہ تاری ہو گیا اور پھر راستہ بھر روتے رہے، یہ ہے فیض صحبت۔ پیچھے کوئی حقیقت تھی نا، بولے ویسے تو نہیں تھا کہنا نا، ایک حقیقت تھی جس نے حضرت کو کھینچ لیا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، مطلب جو حقیقت والی بات ہوتی وہ اور ہوتی ہے، اور زبانی جو مخرچ وہ وقت کی واہ واہ ہوتی ہے شاعروں کی طرح۔ یعنی آدمی وقت پہ تو ایسا سمجھتا ہے کہ بس جسے سب کچھ مل گیا، اور جب وقت گزر جائے پھر پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ کچھ ملا ہی نہیں تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ اب حضرت فرما رہے ہیں اسلامی سلوک اور فلسفیانہ تصوف میں التباس کی وجہ۔ یہ التباس کیوں ہوا ہے؟ اس التباس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حکیم صوفیہ کا یہ طبقہ بہرحال مسلمان تھا، خدا اور رسول کا قائل تھا، دیگر حکماء اسلام کی طرح ان کے عقائد تھے، ایک حد تک نماز و دیگر عبادت کا قائل و عامل تھا، خشک اور سادہ زندگی بسر کرنا کرتا تھا۔ ان کی تزکیہ نفس کے لیے ریاضت شاہ کا گو فلسفہ کے اتباعی میں صحیح صوفیہ کرام کے مجاہدے کی طرح تھی، اس لیے حقیقت ناشناس ظاہر بینوں کو اگر اس تلمی پر ذرے خالص کا دھوکہ ہوا تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ فلسفی متصوفین کا طرز فکر و عمل و فلسفیانہ تصور چند دیگر مذاہب و مکاتب فکر سے ماخوذ ہو تھا، میں کیسی جماعت کا عقیدہ و نظریہ اور مسلک و شعار تھا جو مسلمانوں کا ایک گروہ کہلاتا تھا۔ اس لیے اگر بعض طبقات نے اس عجمی ملحدانہ تصوف کو اسلامی تصوف سمجھے اور فلاسفہ متصوفین کو صوفیہ حقانی پر قیاس کرنے کی غلطی میں مبتلا ہو گئے تو حیرت کا مقام نہیں کہ ظاہری تشابہ اکثر غلطی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک بات عرض کروں، اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا مجھے پتہ کیسے چلا، وہ جب میں ادھر گیا تھا سرگودا یونیورسٹی میں وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کانفرنس میں مقالہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں جو اس قسم کے فلسفیانہ صوفی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا، پورا کانفرنس اپنے اس کے مطابق انہوں نے مطلب جس کو کہ ڈیزائن کیا ہوا تھا، اور مجھے دوسرے دن پتہ چلا کہ اوف او یہ تو پلاننگ ہی ہے، اور میں نے سادگی میں اپنا مقالہ پہلے دن پڑھوایا تھا۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ پلاننگ یہ، میں بالکل آخری دن پڑھتا، لیکن بہرحال وہ کام ہو چکا تھا، اب کیا کر سکتا، میں نے اپنا مقالہ پڑھ لیا تھا۔ اب مقالے میں تو انسان بیان کر سکتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مقالہ آپ کا ہو گیا تو پھر تو سوال کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں بات، آپ تو اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ سے تو تیر چلا گیا۔ تو بہت پریشانی ہو گئی کہ میں نے بڑی غلطی کی، اور وہاں پورے کانفرنس کے اوپر جو شخص چائے ہوئے تھے، ایک اسماعیلی تھے، اور یہ اتنے زیرک لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے آتے ہی مجھے پن پوائنٹ کیا، بالکل مطلب میرے پاس قریب آ گئے اور میرے ساتھ گل ملنے کی کوشش کی کہ مطلب کچھ بات چیت ہو جی، ایک بڑا بہت میرے تعریف ہو یا سار۔ اور رات کو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، ابھی تو ادھر تھے، میجر صاحب چلے گئے، اچھا تو میجر صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ تو یہ ہے کہ اس نے مطلب ہمارے جو آرگنائزر تھے ان کو کہا کہ میں ان کے ساتھ کمرے میں رہنا چاہتا ہوں، میرا ماتا ٹھنکا کیے تو اس نے دن کو بھی ٹرائی کی اور اب پتہ نہیں کیا پلاننگ ہے اس کی، اور مجھے ساری چیزوں کا جڑ بھی وہی لگ رہا تھا جو پلاننگ کا، میں نے کہا تو کچھ اس کے ارادے خطرناک بھی ہو سکے کیونکہ لوگ جادو وادو بھی کرتے ہیں، تو میں کسی طرح اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو ایسا ہوا، اس وقت تو میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا بھائی میرے پاس ڈرائیور ہے اور اس وقت تو میں کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، ان کا ڈرائیور تو اس کمرے میں رہنے کی اجازت ہی نہیں۔ मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके सरगोधा में कोई कमरा किसी होटल में मेरे इंटाइटलमेंट के मुताबिक नहीं है, उससे कम है। पहले मेरे इंटाइटलमेंट मुताबिक कमरा दे दो तो फिर ठीक है, फिर आप बात हो। तो मेरे इंटाइटलमेंट से सब नीचे हैं, लिहाजा ये कमरा अकेले मेरे लिए मुख्तस हो सकता है। हाँ जी हाँ, अलबत्त एक बात हो सकती है, ये आज की रात के लिए है, कल मैं यहाँ से चला जाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मतलब मैं यहाँ ना रहूँ तो बस ठीक है, मैं कल चला जाऊँगा, लेकिन ये है कि ये मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता। बड़ी सख्ती के साथ वह मैंने रिएक्ट किया उस पर, वो ज़्यादा माजरत खाना हो गए और मतलब बात ख़त्म हो गई और ने माजरत। तीसरा दिन मैंने फिर अर्ज़ किया उसी ऑर्गेनाइज़र से, वो मुझसे बड़े मुतासर थे, मेरे मकाले से काफ़ी मुतासर। मैंने अर्ज़ किया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरे कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक कंक्लूजन रिमार्क्स मैं पेश कर लूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो। उसने मुझे चिट भेजी कि मैं तो चाहता था कि आपको पूरे सेशन दे दूँ, लेकिन अफसोस है कि आजकल दो तीन वाइस चांसलर आए हुए थे, उनके भी तकरीर होनी है तो ज़ाहिर टाइम नहीं मिलेगा। हाँ मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह कि चाहे कितनी भी देर मुमकिन हो आपको टाइम ज़रूर दूंगा, आप आखिर में बात कर सकेंगे। मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ पर कुछ तमाशा जो बना हुआ था वो ये बना हुआ था कि इन्होंने ये बावर कराया था मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का एक बाकायदा गज़ल सुना कर कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं 73 के 73 फिरकों के साथ हूँ, ये जो है ना मतलब ये बाकी मुश्किल मतलब जिन्हें, और बात सही भी थी मौलाना रूम से, मैंने उसमें गज़ल मौजूद थी। और ये भी कहा था कि मैंने कुरान का मगज़ ले लिया और हड्डी मैंने कुत्तों को डाल दी, ये भी मौजूद है। हाँ जी अब ये वाकई मुश्किल चीज़ें थी लेकिन माहौल इससे मुतासर हो रहा था। तो ये जो है ना मतलब ये है कि मैं जो है ना वो, और तीसरा उन लोगों ने ये रक्स नहीं होता मतलब रूमी रक्स उसके वीडियोस अरेंज करवाए थे, तो उन्होंने मुझे कहा 5 मिनट में आप सारा कंक्लूड कर ले। अब 5 मिनट और पूरा कॉन्फ्रेंस, मैंने अल्लाह पाक से मांगा, मैंने कहा अल्लाह बस खैर। जब मैं पहुंचा सबसे पहले मैंने कहा एक होते हैं वजद एक होते हैं तवाजुद। वजद एक इंसान की अंदरूनी तहरीक से एक जज्बा उभरता है जिसको वो जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जिस्म से कभी चीख निकलती है, कभी हरकत होती है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, इसको वजद कहते हैं, गैर अख्तियारी हरकत जिस्म का। लेकिन अगर उसको ऑर्गेनाइज किया जाए तो वो वजद नहीं रहता, वो तवाजुद होता है, वो तवाजुद निफाक का शोबा है, क्योंकि वो चीज़ उसको हासिल नहीं है जो शो कर रहा है। तो ये रूम रक्स जो है ना ये ऑर्गेनाइज है, ये अंदरूनी तहरीक की वजह से नहीं है, लिहाजा ये कोई वजद वाले उसमें नहीं आता, मतलब जायज़ में उसमें नहीं आता, मतलब वो वाली बात। उस पर जो लोग हसास थे और समझ रहे थे कि काम साहब गलत हो रहा है उन्हें बड़ी क्लैपिंग की। दूसरी बात जो थी वो भी बड़ी अहम थी कि मैंने कुरान का मगज़ जो है वो ले लिया और हड्डियाँ कुत्तों को पहन दी। तो मैंने कहा ये कौल जिसका है ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अपने दौर के मुफ्ती थे, बहुत बड़े आलिम थे, हम उससे कभी भी ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो कुरान जो असल कुरान है उसमें हड्डी का कायल था, ये तो हो नहीं सकता। अब फिर कैसे तदबीक हो सकती है? तो जो कुरान की तफसीर है उसमें दोनों किस्म की मिलती है, वो तफसीर जो कि मुहाक्किकीन ने उलमाए किराम ने औलिया किराम ने की है, सही तफसीर जो की है अहलुल्लाह हज़रात ने की है, वो तो सही तफसीर हक्कानी है, वो मगज़ है। और जो दुनिया के लिए की गई है तो अब दुनिया जीफतुन व तालिबुल किलाब, हदीस शरीफ है, کہ دنیا جو ہے نا وہ مردار ہے اور اس کے جو طلب کرنے والے کتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے وہ دنیا والی تفسیر جو ہے نا وہ کتوں کے سامنے ڈال دی, میں نے اصل تفسیر لے لیا. اس پر پھر بہت زیادہ ماشاء اللہ وجہ. خیر اب آخری نقطہ جس سے میں نے یہ چیز نوٹ کی, وہ یہ بات میں نے عرض کیا, میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہر فرقہ جتنا بھی ہے, 73 فرقے جو ان میں ہر فرقہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اصل بات ضرور ہوتی ہے, اس پر وہ فرقہ قائم ہوتا ہے. مثلا کوئی قرآن کا نام لیتا ہے, کوئی حدیث کا نام لیتا ہے, کوئی اہل بیت کا نام لیتا ہے, کوئی کسی اور کا نام لیتا ہے, صحابہ کا نام لیتا ہے. مطلب یہ کہ وہ سورس بڑا مضبوط ہوتا ہے, وہ ثابت ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, اچھی بات نہیں ہوتی, تو اس کے بنیاد پر وہ فرقہ قائم ہو جاتا ہے. تو حضرت فرمایا کہ میں سارے فرقوں کے ساتھ ہوں, اس کا مطلب سارے فرقوں کے سچ کے ساتھ ہوں. تو سارے فرقوں کا سچ وہی اصل بن جائے گا نا, وہ جو اصل ہے روح ہے وہ بن جائے گا, تو وہ تو فرقہ ہی نہیں, وہ تو اصل دین ہے. تو حضرت بالکل اس پر تو وہ ایک وہ شروع ہو گیا نا کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا. ان میں تبلیغی جماعت کے حضرات بھی تھے, وہ ہمارے سرگودا مرکز کے وہ تشریف لائے تھے, تو ان میں سے ایک صاحب آگے بڑھے, کہتے شاہ صاحب ہم کلیپنگ نہیں کرتے لیکن آج ہمیں بھی وجد آ گیا, ہم نے بھی کلیپنگ کر لی آج. تو خیر بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات ہے کہ جس جو چیز کوئی چیز حق موجود ہے اس میں, اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں کیونکہ حق کے اندر کشش تو ہوتی ہے. تو حضرت نے جیسے جتنے باتیں بتائی کہ مسلمان تھے اور فاقہ کش بھی تھے, مطلب نفس کشی بھی ان میں تھی اور یہ تمام چیزیں تھی, تو یہ تو ہمارے اہل حق میں بھی ہے. تو ان اہل حق کے ساتھ جو مماثلت تھی ان کے جن چیزوں میں, اس کی وجہ سے لوگ دھوکہ میں پڑ گئے اور ان کی طرف چلے گئے. حضرت یہ بات فرما, اور یہ بات بالکل ممکن ہے. فن کی اصطلاحات کا نہ سمجھنا اسی تشابہ اور التباس کا دوسرا سبب ہے. حضرت سعید قصور کا ارشاد, اصطلاحات کے نہ سمجھنے سے اکثر غلط فہمی پیدا ہوتی اور یہ غلط و التباس بھی صوفیہ کے اصطلاحات کے صحیح نہ سمجھنے کے بنا پر ہوا. اس کا تو ہمیں اتنا بڑا تجربہ ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اصطلاحات کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اشتباہات, یہ تو بہت زیادہ ہے آج کل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کا دور ہے, جو اہل حق ہوتے ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے نہیں, وہ تو اخلاص کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. مطلب ظاہر ہے کوئی ان کے پاس چلا گیا تو دیکھ لے گا, ورنہ وہ کہاں کس کے پاس جاتے ہیں, بس ٹھیک ہے جی اپنا کام کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو لوگ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہوتی ہیں, تو وہ لوگ اتنا زبردست قسم کا ان اصطلاحات کا وہ بنا لیتے ہیں کہ اس کے اپنا پورا نظام کڑا کر دیتے ہیں اور اصل بات تک کسی کو نہیں پہنچنے دیتے. جب بھی آپ ان سے بات کریں گے تو بڑی موٹی موٹی اصطلاحات کہہ دیں گے, اب اسی میں گم ہو جائیں گے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں جی, اسی قسم کا ایک ہمارے ساتھ بات ہوئی, ایک صاحب تھے تو وہ کچھ ان چیزوں میں بنسے ہوئے ہیں, تو ہمارا ان کے ساتھ کسی موضوع پہ اختلاف ہوا, اختلاف تو ہوا کرتے. اس کے بارے میں جب اس نے اپنا کوئی اپنا نقطہ نظر بھیج دیا, ساؤنڈ مطلب آڈیو فائل کے طور پر بھیج دیا, تو کم از کم مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کم از کم مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا. پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کو ٹائپ کروا دیا ساتھیوں سے, میں نے اس کو بھیج دیا. میں نے کہا یہ آپ کا بیان ہے اور اس میں جو تکرارات ہے اس کو مہربانی کر کے حذف کر دیں, وہ جو اصل نچوڑ ہے نا وہ مجھے بتا دے, کیونکہ اس سے وہ چیز نہیں نکل رہی ہے, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. میں نے ذرا اچھے الفاظ میں مطلب کہ عرض کر لیا کہ یہ چیز تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ہاں جی, تو جواب نہیں آیا. وہ جتنے لوگوں کو بھی میں نے سنایا ان میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا. اب مجھے بتاؤ, وہی والی بات ہے نا جو تقریر والی بات تھی, کہ کہا تو کچھ بھی نہیں, کہا تو کچھ بھی نہیں اور بہت بڑا لمبا چوڑا موضوع, فلاں 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 حقیقت الحقائق اور فلاں کیا کیا چیزیں, مطلب جو ہے نا درمیان میں وہ بات کی حقیقت محبوبہ, اصطلاحات بڑے موٹے موٹے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل اتنے کڑے پکے الفاظ میں اس اہم جو ہے بات کو بیان کیا ہے. اس فرمایا صاحب تلویر میں اور صاحب تمکین میں کیا فرق ہے. حضرت ایک جگہ پہ لکھ رہے ہیں صاحب تلویر میں اور صاحب تمکین میں کیا فرق ہے. فرمایا صاحب تلوین جو ہو وہ گھنٹوں بولتا رہے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کہہ رہا ہے, وہ صاحب تمکین دو لفظوں میں ساری بات بتا دے گا اور لوگ سمجھ جائیں گے. بس صاحب تمکین یہ ہوتا ہے, کیونکہ صاحب تمکین کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا حال اس کا قال اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے, نتیجتاً وہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل سمجھ رہا ہوتا ہے, جو سمجھانا چاہتے ہیں اس کے سمجھ کے مطابق سمجھا بھی دیتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن صاحب تلویر ابھی فی الحال خود اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے, جو کہہ رہا ہے اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے, یعنی وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کا حال نہیں ہے, نتیجتاً وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا اور نتیجتاً لوگ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. تو کتنی بڑی بات یہ خود بذات خود کتنی بڑی بات ہے, وہ دو لفظوں میں بیان کیا نہیں کہ صاحب تلوین اور صاحب تمکین میں کیا فرق ہے. تو یہ اصل میں اصطلاحات کی وجہ ہے کہ اصطلاحات والے جو ہوتے ہیں اصطلاحات میں اگر صاحب تلوین کوئی ہو تو وہ تو بس لوگوں کا جو ہے نا وہ وقت ہی ضائع کریں گے اور کیا کریں گے. ظاہر ہے کہ دیگر اسلامی علوم کی طرح فن تصوف سلوک میں بھی باہر سے آ کر اصطلاحات شامل ہوئی. گو فن کی زبان اور محاورہ میں ان کی حقیقت اور معنی اکثر بدل گئے, تاہم ظاہری لفظ کی بقا نے اشتباہ و التباس کا دروازہ کھلا رکھا. اور صوفیہ کے اصطلاح میں جس لفظ کے معنی قطعاً دوسرے تھے اسے لفظی اشتراک کے بنا پر دوسرے فن کے اصطلاح کی روشنی میں دیکھا جانچا اور سمجھا گیا. واقعتاً یہ والی بات ہے کہ ایک میتھمیٹیشین نے اپنے دروازے پہ لکھا تھا ریاضی دان نے, ڈیفائن یور ٹرمینالوجی بیفور انٹرنگ, کمرے میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنی ٹرمینالوجی مجھے بس سمجھاؤ کہ وہ تم کیا کہنا چاہتے ہو, اس سے مطلب تمہاری کیا ہے. اور واقعتاً یہ بات صحیح ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اصطلاحات مختلف جگہوں کے مختلف ہوتے ہیں. خود ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہمارے جہانگیرہ اس کے درمیان, جہانگیرہ اور نوے قلعے ایک جگہ ہے وہاں پر قریب, اس کے درمیان صرف دریا ہے. اس طرف کا علاقہ نوشیرہ ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہے, اس طرف کا علاقہ سوابی ڈسٹرکٹ کے ساتھ. اچھا, جو نوے قلعے ہے وہ مشکل ایک کلو میٹر فاصلہ بھی نہیں بنے گا. وہاں کمینہ کا لفظ خاکسار کے زبان میں آتا ہے, خاکسار جس کو ہم کہتے ہیں, اور ہمارے گاؤں میں کمینہ کا لفظ وہ اردو والا لفظ ہے, یعنی اردو میں جس کو کمینہ کہتے ہیں وہی کمینہ ہے. اب وہاں اس نبی کے لیے بہت مشہور آدمی تھے, بڑے نیک آدمی تھے, بڑے مالدار بھی تھے, وہ اس کا نبی کے لیے کا کوئی آدمی اس کی تعریف کرنا چاہتا تھا, اس کے ایک رشتے دار کے ساتھ جو جہانگیر رہ گئے تھے, تو اس کو بتا رہے ہیں بڑا کمینہ ہے. اب یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. اچھا ہوا کہ اس کو گلے میں ہاتھ نہیں ڈالا, وہ خود کہہ رہا ہے بس شکر ہے کہ میں نے اس کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈالا. ہاں جی, تو پھر فور بات رواں چل رہی تھی, کہتے دیکھو نا میں جا رہا تھا پیچھے سے ان کی گاڑی آئی, میرے لیے گاڑی کھڑی کی, مجھے اپنے ساتھ بیٹھا بڑا کمینہ. بس اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کمینہ خاکسار کو کہتے ہیں, لہٰذا اس کی تسلی ہو گئی. تو ٹرمینالوجی کا یہ بات ہے کہ مطلب آپ اگر ایک گاؤں کی ٹرمینالوجی دوسرے گاؤں میں استعمال ہو رہی تو کیا اثر ہو گیا. تو اگر ایک فن کی اصطلاح دوسرے فن میں استعمال ہو جائے تو وہ تو پتہ نہیں کیا بن جائے, مسائل تو ہوں گے. آج تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اچھا, اسلامی فن سلوک میں فلسفہ کلام اور الہیات کے بیرونی ماخذوں سے سینکڑوں اصطلاحات آئیں. گو فن میں آنے کے بعد ان کے معنی اور حقیقت کلیتاً بدل گئی ہو, لیکن فن سے ناآشنا حضرات نے انہیں اس معنی میں سمجھا جو فلسفہ دیگر علوم میں اس کا مفہوم تھا. یہ معاملہ ہمارے ساتھ ابقات میں بہت گزرا ہے کہ فلسفی اس کو ایک بات کہتے ہیں اور کلام والے اس کو دوسری طرف بیان کرتے ہیں, اور اس میں اس قسم کی چیزیں تھیں. اسی طرح فلسفیانہ تصوف اور اسلامی تصوف کے اصطلاحوں کا لفظی اشتراک بھی اس غلطی کا بڑا سبب بن گیا. اس بارے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ سلوک سراسر عمل ہے. اس کے اصطلاحات کی حقیقت محض سننے یا پڑھنے سے سمجھنے میں نہیں آتی. اس لیے جو حضرات سلوک کے شدھ بت کتابوں سے حاصل کرتے ہیں ان پر یہ دقیق فن نہیں کھلتا, وہ نہ ان کی حقیقت کو الفاظ کا تنگ جامہ اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ قوم یعنی اہل فن اور صوفیہ کرام کی زبان غیروں کے لیے اجمی ہے, غیروں کے لیے اجمی ہے یعنی اسے کوئی نہیں بل سمجھ سکتا ہے. اب جو لوگ فلسفیانہ تصوف اور اسلامی تصوف کا سرسری مطالعہ کتابوں سے کریں گے وہ نہ اشنا تحقیق حضرات دونوں کو ایک ہی سمجھ لیں گے. اور بقول عارف رومی شعر کا شیر پر قیاس کریں گے. ظاہر ہے وہ اگر اعراب نہ لگا دے تو شعر و شیر تو ایک ہی ہے نا, مطلب ظاہر اس کو اس پر قیاس کر لیں گے. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور اس سے پھر مسائل بنتے ہیں. آگے اسلامی سلوک میں فلسفیانہ اور کلامی اصطلاحات کا ورود اور ان کے اثرات. ہاں جی, چوتھی یا پانچویں صدی ہجری میں یونانی فلسفہ اور کلامی مباحث کا چرچا اسلامی دنیا کے گھر گھر میں ہو چکا تھا. فلاسفہ اور ائمہ کلام کی تصنیفات نے فلسفہ اور کلام کے اصطلاحات کو گھر گھر پھیلایا, جس کا نتیجہ ہوا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام اسلامی علوم میں اصطلاحات پھیل گئیں. فن سلوک و تصوف بھی اس علمگیر اثر سے بچ نہ سکا. فلسفہ اور کلام کی متعددی اصطلاحات اور کلامی مسائل فن میں داخل ہو گئے. الہیات اور اخلاقی مسائل کے توضیح و تعبیر میں گونا فلسفہ کلام کی بولی استعمال ہونے لگی. تاہم ائمہ فن و محققین صوفیہ اول تو ان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہے, لیکن جہاں محاورہ زبان کے عام چلن اور عمومی رواج نے ان کے اصطلاحات کا اختیار ناگزیر کر دیا, ان الفاظ و اصطلاحات کے جامع میں وہ شریعت کے معارف و عقائق, احسان و تقوی کے رموز و دقائق اور خیال و اخلاق و معاملات اس اسلامی اور تزکیہ نفوس کے اسرار ہی بیان فرماتے رہے. تاہم حقیقت ناشنا کم فہم حضرات ان مسائل اصطلاحات کے فنی مفہوم و استعمال کو درست نہ سمجھ سکے اور طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو کر گمراہ و ضلالت کا شکار ہو گئے. کہ ہر حوسنا کے ندانت جام و سندہ باخر, اسلامی تصوف کے متعلق شک و شبہات کی اکثر راگ ہیں غالباً اس راستے سے کھلی ہیں. فلسفیانہ مشغافیوں اور جہانات کا سب سے بڑا نقصان جو فن کو پہنچا وہ یہ تھا کہ طریق جو سراسر عمل اور عملی تربیت کا نظام تھا فلسفہ بن گیا, اور فرائض و سنن نووی کا وہ سلسلہ جو ہر مسلمان کے لیے القدر رات لازمی تھا ایک خاص طبقہ میں محدود و محصور ہو کر رہ گیا. حضرت سعید, اب دیکھیں بہت بڑی بات آ رہی, حضرت سعید ایک مرتبہ تنزلات ستہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حسرت سے فرمایا, تصوف جو سراسر عمل تھا اسے فلسفہ بنا دیا اور یونانی اثر کے بنا پر ہوا. ہاں جی, حضرت سید الملت کو شروع کے سامنے ہمیشہ اس وے نبوت کا پیکر جمال اور دین حق کی سادہ و حسین تمثال تھی, اور فلسفہ کے نقصانات اور کلام باز کی نارسائی سے پوری طرح باخبر تھے. اس لیے تصوف میں ان کے دخول و شیوع پر افسوس ان کے استعمال کو ناپسند فرماتے تھے. متکلمانہ مسائل اور فلسفیانہ اصطلاحات سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے, یہاں تک ان میں سے بعض مسائل کو اسلامی روح کے منافی اور فن سے قطعاً خارج تصور فرماتے تھے. ارشاد ہوتا ہے ہندوستان میں ہندوؤں کے جوگ اور دیدانت کے اثر سے اس میں بہت سے ایسے مسائل شامل ہو گئے جو اسلام کی روح کے تمام تر منافی ہے, حتیٰ کہ وحدت وجود اور وحدت شعور و لطائف و دوائر کے مباحث و اعمال بھی اصلی فن سے قطع نہ لگے, جو یا تو علم کلام و فلسفہ یا اوہام خیالات و خیال سے وابستہ ہے جن کا تعلق نفسیات سے ہے. اصل میں یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پر میں عرض کروں گا, یہ سارے اصطلاحات ہیں اور ان اصطلاحات نے وہ چیزیں بیان کی جو احوال ہے. اب اصطلاحات کی بھی ذاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس سے مراد ایک سمجھ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ آپ اس سے کیا چیز سمجھتے ہیں, اصل میں تو وہی چیز ہوتا ہے. اصطلاح تو بذات خود مقصود نہیں ہے اور احوال بھی مقصود نہیں ہے, وہ مقام تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں, اس کا بظاہر تو مطلب اور کوئی مقصد نہیں ہے. احوال تو صرف راستے کی, ہمارے حضرت فرمایا راستے کے کھیل تماشے, تو وہ بذات وہ بھی بذات خود مقصود نہیں ہوتے. اب ان چیزوں کے پیچھے حال ہے اور آگے اصطلاح ہے. مفتی صاحب اس کو اچھی طرح ذہن میں لانے کی کوشش فرمائیں, بہت موٹی بات ہے. وہ یہ ہے, اس سامنے اصطلاح ہے جس کی اپنی حقیقت کچھ بھی نہیں, صرف ایک حقیقت کو بیان کرنے کا وہ ذریعہ ہے. دوسری طرف احوال ہے جو مقصود تک پہنچنے کا رستہ ہے, بذات خود مقصود نہیں ہے. ہاں جی, اب اگر کوئی ان دو میں پنس گیا اور انہی میں الجھ گیا اور مقصود اس سے بھول گیا, تو اس نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں پایا, کچھ بھی نہیں پایا. یہی وہ چیز ہے جو آج کل ہو رہی ہے, یہی وہ چیز ہے جو آج کل ہو رہی ہے. بہت بڑے طبقے میں یہ چیز ہو رہی ہے. وہ جو حضرت کی, جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی جو آخری مکتوبات شریف میں جو چیزیں آ رہی ہیں نا, اس میں جو نیچرل جو رزلٹ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ اس سے نکال رہے ہیں حضرت. کیونکہ حضرت نے جتنی محنت کی تھی ساری, اس کو لوگ غلط استعمال کر سکتے تھے. تو حضرت نے اخیر میں جو مطلب جو باتیں فرمائی ہے کہ اصل چیز تو اعمال ہے, اصل چیز تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ دیکھیں نا سامنے لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہے, بالکل سامنے مکتوب شریف ہے, اس کے اخیر میں کیا لکھا ہے؟ کاریس ہمیج غیر ہمیج غیر ہمیج, فرما دیا نا. اصل کام یہ ہے, باقی ساری چیزیں کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو مطلب جو مکتوبات شریف تھے, اور پھر الحمدللہ میں جو آخر میں جو مکتوب شریف پڑھے 36 اور 37, اس میں تو بالکل واضح طور پہ ساری چیزیں فرمائیں. فرمایا میں نے جو احوال مواجید ہے وہ ذوق والوں کے سپرد کر دیے. بولے وہ ذرا وہ جو جلد اول ہے ادھر اندر پڑا ہوا ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت نے اتنے درد سے کہا ہے, اور مطلب جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ان چیزوں سے نکلوانا چاہتے تھے, کیونکہ مجبوری تھی, اصطلاحات استعمال کر رہے تھے, اور کبھی کبھی فرماتے یہ تنگ دامنی ہے, مطلب ظاہر مطلب میں اس میں ساری بات نہیں بیان کر سکتا, لیکن بہرحال چونکہ مقصود کو بیان کرنے کے لیے راستہ تھا تو حضرت ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے. ہاں یہ دیکھیں, یہ فقیر, یہ مکتوب نمبر 37 ہے جو آخری مکتوب شریف پڑھایا گیا. یہ فقیر اپنے موجودہ حال کے نسبت لکھتا ہے کہ بہت عرصے سے تک علوم و معارف وہ احوال و مواجید ماہ نیساں کی بادل کی طرح بکثرت و لگاتار وارد ہوتے رہے. احوال تھے, ہاں جی, احوال و مواجید, وہ جو کام کہ کرنا چاہیے تھا حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے ہو گیا, مقصود حاصل ہو گیا, اور اب اس کے سوا اور کوئی آرزو باقی نہیں رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے, اور احوال موجود اہل ذوق کے سپرد ہیں. کتنے کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی اور طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن کم از کم حضرت مجدد صاحب نے کسی میں تو نہیں لگایا نا, کیا یہ حضرت کی خواہش ہے؟ حضرت کی خواہش ایسی چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں آپ کو بات بتاؤں, صاف صاف بات بتاؤں, تصوف بذات خود مقصود نہیں ہے یہاں تک, بلکہ شریعت پر لانے کا ایک طریق ہے. حضرت فرماتے طریقت اور حقیقت, یہ بھی اسی میں آئے, طریقت اور حقیقت یہ شریعت کے خادم ہے. طریقت اور حقیقت جو ہے یہ شریعت کے خادم ہے, یعنی شریعت پر لانے کا ذریعہ ہے, بذات خود ہی مقصود نہیں ہے. تو اب یہ جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی, تو جب خود طریقت سارے کے سارے رہے, تو اب مجھے بتاؤ بنیاد کیا رہ گیا؟ وہ تو شریعت ہے. فرق صرف کیا ہے بتاتا ہوں. حضرت نے صاف فرما دیا ہے شریعت پر اگر کوئی شخص بغیر طریقت اور حقیقت تک پہنچے عمل کرتا ہے تو تقلیدی ہوتا ہے, تحقیقی نہیں ہوتا. یعنی وہ کتاب سے پڑھ پڑھ کے گو کر رہا ہوتا ہے, جبکہ جو ان چیزوں سے گزرتا ہے تو وہ گویا کہ اس عملے خود اس کو محسوس کر کے کرتا ہے. یعنی ابدیت کس کو کہتے ہیں؟ ابدیت تک پہنچنے کے لیے ابدیت کو محسوس کرنا ہوتا ہے. تعبد اللہ کانک ترا, کیا چیز ہے؟ کانک ترا ہے نا. اور نفس نفس مطمئنہ کیسے ہوگا؟ تو نفس مطمئنہ پڑھتے ہیں قد افلح من زکاہا. تو اصل بات تو قرآن ہے اور حدیث ہے, اصل بات تو قرآن و حدیث ہے اور کچھ نہیں ہے. تو قرآن و حدیث میں جو فرمایا قد افلح من زکاہا فرمایا گیا, لہذا یہ ہمارا منزل ہے, اس پر اس تک پہنچنا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ, یہ ہماری منزل ہے, یہاں تک پہنچنا ہے. کیسے پہنچنا ہے؟ وہ طریقت ہو حقیقت ہے, اس تک ایسے پہنچنا ہے. باقی پہنچنا ادھر تک ہے, اور اگر آپ کسی اور طرف چلے گئے تو وہ طریقت تو حقیقت نہیں ہے, کچھ اور چیزیں ہیں. اگر آپ کو کسی اور طرف لے گئے, اصل چیز جو ہے نا بنیادی یہی ہے, بنیاد یہی ہے. تو حضرت مجدد صاحب نے بالکل اس کو واضح طور پہ فرما دیا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو وہ تشریحات ہے, جو معارف ہے, وہ تو احوال کی ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس پہنچنے کے جو ذرائع ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, باقی بات تو شریعت کی ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یعنی ابدیت کو رسالت سے بھی پہلے بیان کیا گیا. ابدیت کو رسالت سے بھی پہلے بیان کیا گیا. تو اب یہ بتائیں کہ جو ابدیت ہے, جو اصل چیز ہے, اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے. معرفت اس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گی. جتنا آپ کو اپنے آپ کو مٹھائیں گے, اتنا ہی اللہ پاک آپ کو اوپر چڑھائے گا. حدیث شریف کیا ہے؟ من تواضع اللہ فقط. بالکل, اصل بات تو یہ, جتنا آپ اپنے جس کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے, جتنا اپنے آپ کو مٹائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, جیسے تانوی حسین نے فرمایا, جتنا اپنے آپ کو مٹائیں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ اوپر لے جائیں گے. تو ہماری فتح, یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو, جو آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے, تو اللہ تک پہنچنا کیا ہے؟ یہ معرفت ہے. اور ذریعہ کیا ہے؟ ابدیت ہے. یہ جب بندہ اپنے دا نفس کا وتعال, یہ صوفی کہہ رہا ہے نا, اپنے نفس کو چھوڑ دو میرے پاس آ جاؤ, تو یہ صوفی کہہ رہا ہے نا. صوفی نقشبندی سلسلے کا سرخیر ہے, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, وہ وہی کہہ رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کی جو اصلاح بنیاد ہے تمام چیزوں کی, تو اب نفس کی اصلاح اگر چھوڑ دیں اور باقی تمام چیزیں لیں, تو آپ نے حاصل کیا کیا؟ آپ نے حاصل تو کچھ بھی نہیں کیا. یہی چیز ہے جو اب جیسے حضرت نے الحمدللہ اپنے آخری اس میں جو ہے نا وہ اس چیز کے زیادہ وہ تھا کہ مطلب جو ہے نا وہ اس سے کچھ لوگ اور مانے نہ لیں, تو حضرت نے بالکل واضح واضح باتیں بیان کی. مکتوب نمبر 282 بھی اسی میں آتا ہے, وہ بھی حضرت نے بالکل واضح واضح باتیں بیان فرمائی ہے. اس قسم کا جو آخری جو مکتوبات شریف ہے, بالکل آخری, اس میں بھی حضرت نے بیان فرمائے اپنے آخری ترقی کے جو 10 سال گزرے ہیں, تو 10 سال کے بعد پھر کیا نتیجہ فرما رہے ہیں, وہ بھی حضرت نے یہ بیان کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے حضرت نے تو اپنی پوری کوشش فرما دی ہے کہ وہ چیز. اب اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے کہ حضرت کی منشا بھی یہ تھی, بلکہ حضرت کی منشا کیا, تمام مشاہ کی منشا یہ, عوارف معارف پڑھ لیں, حضرت خواجہ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس میں بھی آپ کو یہی باتیں ملیں گی. کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پڑھیں, اس میں بھی آپ کو یہی باتیں ملیں گی. کسی اور بزرگ کی جو محقق ہے, ان کے ان کا جو ہے نا وہ تمام یعنی مکتوبات شریف یا کتابیں دیکھو, اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی یہ چیزیں ملیں گی. وہ آپ ذرا لے آئے وہ باہر والے جو لٹکا ہوا ہے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, اتنے آسانی کے ساتھ حضرت بیان فرما رہے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. افسوس ہے کہ ان چیزوں کی قدر نہیں ہو رہی. یعنی ہم لوگ موٹی موٹی باتیں کرنا چاہتے ہیں, اور جو اصل چیز ہے اس سے ہم مطلب دور اپنے آپ کو گوئے کے رکھ رہے ہیں, تو یہ نقصان ہے. ہاں, کوئی سخ لگا ہوا ہے کیا ہے؟ مفتی صاحب کو دے, مفتی صاحب پڑھے گا.
روح الطریق مقصود تو رضائے حق ہے, اب دو چیزیں رہ گئی, طریق کا علم اور اس پر عمل. سو طریق صرف ایک ہے, یعنی احکام ظاہر و باطنہ کی پابندی, اور اس طریق کی معین دو چیزیں ہیں, ایک ذکر جس پر دوام ہو سکے, دوسری صحبت اہل اللہ کی جس کثرت سے مقدور ہو, اور اگر کثرت سے فراغ نہ ہو تو بزرگوں کے حالات و مقالات کا مطالعہ اس کا بدل ہے. اور دو چیزیں طریق یا مقصود کی معنی ہیں, معاصی اور فضول میں مشغولی. اور ایک امر ان سب کے نافع ہونے کی شرط ہے, یعنی اطلاع حالات کا التزام. اس کے بعد اپنی استعداد ہے, حسب اختلاف استعداد مقصود میں اگر سر ہوتی ہے. میں سب کچھ لکھ چکا ہوں.
بس ہاں, تو یہی بات ہے, آخری باتیں سب کی ایسی ہیں, اس میں مطلب کوئی بات نہیں. تو اس وجہ سے الحمدللہ ہمیں چونکہ اپنے اکابر نے یہ ساری چیز بتائی ہے, اور چونکہ بالکل اللہ کا شکر ہے کہ ابتدا میں بتائی ہے, تو لہٰذا وہ بقول حضرت سید سلیمان علیہ السلام کہ بہت آندھی آ گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنی جگہ پہ قائم رہے. تو یہ والی بات ہے. اچھا, ایک سالک نے تنزنات السطح کے سمجھنے کے متعلق استفتار کیا, اور یہ بھی پوچھا کہ کیا اس مسئلے کو محض عقلاً سمجھ لینے سے عبادات میں خشوع خضوع اور حضوری قلب میسر آتا ہے, کیونکہ اس میں عبد معبود کا تعلق معلوم ہو جاتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے جواباً فرمایا, تنزنات السطح وغیرہ کے مسائل علم کے لیے آپ سمجھ لیں تو اچھا ہے, علم کے لیے, ورنہ در حقیقت وہ فلسفہ علم کلام کے مسائل ہیں, سلوک کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کسی کو اس راہ سے خشوع خضوع وغیرہ مل جائے, ورنہ ہمارے سلسلے میں دوائر لطائف تنزلات وغیرہ کے مسائل معمول بھی ہاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اصل میں میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ نہیں, یہ آپ کو مجبوراً میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ پنسے ہوئے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, کشف جو ہے نا, کشف ٹھیک ایک ذریعہ ہے سمجھنے کا, علم کا ایک سورس ہے, لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ کشف زیادہ مستند ہے, اگرچہ ان معنی میں مستند تو نہیں, زنی ہے, یا خواب, یعنی خواب میں کشف میں مقابلہ کر لے تو کون سا زیادہ ہے؟ خواب زیادہ ہے, کیونکہ اس میں انسان زیادہ مطلب وہ نکل جاتا ہے نا اپنے شعور سے. اچھا, اب خواب زیادہ ہے, خواب بھی زنی ہے, لیکن ذنیت میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں قریب, یعنی اس کے زیادہ ہے. اور خواب میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو پھر وہ کشف سے کیسے ہوگا, اور درجہ. تو اب دیکھیں, حاجی امداد اللہ مہاجرمی کی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کی پورے سلوک کو طے کر چکے ہیں, اور اجازت ان کو مل گئی ہے, اور شیخ کے منظوری نظر ہے, یہ نہیں کہ ایسے ویسے ہیں, شیخ کے منظوری نظر ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خواب میں ہاتھ میاں جی نور محمد جنجانی رحمۃ اللہ جو چشتی بزرگ ہیں ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اور حضرت میاں جی نور محمد جنجانی کو بھی اطلاع ہو جاتی ہے, اور یہ بالکل سمجھ جاتے ہیں باقاعدہ, یعنی تمام شکل و صورت سمجھ جاتے ہیں, پھر تلاش میں بھی نکلتے ہیں, پہلے بالکل نہیں جانتے, پھر اللہ تعالیٰ پہنچا بھی دیتے ہیں, وہ جب پہنچتے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وہی بزرگ ہے, کیونکہ بہت سارے بزرگوں کو دیکھا وہ نہیں تھے, نے کہا یہ تو وہی ہے, تو جا کر ان کے قدموں پہ پڑھتے ہیں کہ حضرت مجھے اپنے فرزندی میں قبول فرمائے, تو حضرت ان کو اٹھاتے ہیں, ماتے آپ کو اپنے خواب پر بڑا وثوق ہے, اور ان کو قبول فرماتے ہیں. اب دیکھ لو, نقشبندی سلسلہ سارا طے کیا ہے, چشتی میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی گویا کہ اس پہ آ گئے, امام پہ آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا غور فرمائیں کہ اس میں کیا مسئلہ تھی, کیونکہ نقشبندی سلسلے سے جو کام لیا جانا تھا وہ لے لیا گیا. اس وقت فتنوں کے دور میں کلامی موضوعات کے وہ اکاڑ پچاڑ میں حضرت نے سے اللہ پاک نے کام لے لیا, وہ ساری چیزیں کھول دی, جو کام کرنا تھا وہ کر لیا. اور اس کے لیے تیاری چشتیت میں کروائی تھی، کیونکہ چشتی نسبت پہلے سے حاصل تھی حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، پھر اس کے بعد نقشبندی سلسلے میں آئے. تو نفس کی اصلاح ساری کچھ اس میں ہو چکی ہے، اور اب جو ہے نا مطلب ایک معارف اس میں مل گئے ہیں مزید، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس میں کام لے لیا. اب وہ کام لے لیا گیا، اب آگے جا کر ایک نیا دور آنے والا ہے، وہ دور جس میں دلائل سے بات چلتی ہے، جس میں کوئی کسی کی بزرگی نہیں مانتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس میں بات دلائل سے سب چل رہی ہے، اس میں وہ چیزیں جو رستے کے ہوتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو ان کی بنیاد پر نہیں، اب ایک اور بنیاد پہ اس چیز کو جو اس چیز سے حاصل ہو چکے وہ چلانا ہے. جس حضرت نے فرمایا ہمارا یہ دوائر نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، حضرت کے ہاتھ ہوتی. اب یہ چیزیں جو ہے مطلب یہ کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث والی باتیں، وہ مطلب وہ چیزیں وہ آ گئیں. تو اب واقعتاً اندازہ سمجھ کے دیکھ لیجئے گا کہ علمی لحاظ سے کام کن سے لیا گیا. اب دیوبند کو دیکھیں، ہاں جی، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کو دیکھیں، یا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے اکابر کو دیکھیں، کام کن سے لیا گیا، نظر آ رہا ہے نا؟ چونکہ آج کل کے دور کے لیے اس قسم کی چیزوں کی ضرورت تھی. یہ تکوینی باتیں ہیں، اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. تو صرف اس وقت ایسے کہ یہ چیزیں کروانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بنا لیا، اس وقت وہ کروانی تھی، تو چشتیت سے نقشبندیت میں لے آئے، اور اب یہ کروانا تھا تو نقشبندیت سے چشتیت میں لے آئے، اور باتیں دونوں ٹھیک ہے. اب یہ دو سلسلے کیوں چل رہے ہیں مجھے بتائیں، باقی سلسلوں کی بات وہ سپورٹنگ ہے، یہ دو مین سلسلے ہیں مطلب ہندوستان اور پاکستان کے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اسلام داخل ہوا ہے انڈیا میں چشتیت کے ذریعے سے، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو بنیاد کن سے بنی ہے؟ چشتیت سے بنی ہے، اور اسلام کی حفاظت ہوئی نقشبندیت کے ذریعے سے. جب مشکل وقت آ گیا تو اس وقت کس کو استعمال کیا گیا؟ مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اسلام کو داخل چشتیت سے کروایا گیا، مطلب انڈیا پاکستان میں، بنگلہ دیش جس کو اب. اچھا، اور مطلب حفاظت کروائی گئی نقشبندیت کے ذریعے سے، تو اب ان دونوں کو ملا دیا گیا، تو اس میں کیا مسئلہ ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں، بس اب جو ہے نا ان شاء اللہ عزیز آج کل کے دور کے لحاظ ہی ہے. تو میں اگر کہتا ہوں نہیں چشتیت ہی سب سے اچھی ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں نقشبندیت ہی سب سے اچھی ہے، ایک فضول بحث میں لگ جائیں گے ہم، ایک فضول بحث میں لگ جائیں گے. تو اس فضول بحث میں لگنے سے بچانے کے لیے دو جو مزید سلسلے تھے، قادری سلسلہ اور سروردی سلسلہ، ان کو ان دونوں کا سپورٹنگ بنا لیا، وہ چاروں سلسلے ایک جاں ہو کر ماشاءاللہ چل پڑے. اب نہ کسی کو اعتراض، نہ کسی کو، نہ کسی سلسلے پہ وہ ہے، ظاہر ہے مطلب سارے سلسلے ٹھیک ہے، بس اپنا اپنا کام کرو. اصل تو انسان کی جو نسبت ہوتی ہے وہ المن جانب اللہ، اللہ بناتے ہیں. جیسے طب میں چار مزاجیں ہیں، بلغمی، سوداوی اور بادی، اس طرح وہ جو مختلف مزاجیں، وہ جیسے اللہ پاک نے بنائے، جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو بنائے، تو اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے کسی کو اللہ پاک نشبندی بنایا ہوتا ہے مزاج، کسی کو چشتی بنایا ہوتا ہے، کسی کو سروردی بنایا ہوتا ہے، کسی کو قادری بنایا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس میں کیوں چیڑ چاڑ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنا دیا اسی طریقے سے اس کی تربیت کرو، بلکہ دوسرے طریقے سے بھی تربیت ہو جائے گی، بنے گا وہی، بنے گا وہی جو اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہاں جی، تو اب ظاہر ہے مطلب اب دیکھیے کیا کہہ سکتے ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی ہے نا، نقشبندی ہے، مانتے ہیں نا سب، ہاں. لیکن ان کا شعر، سوختن افروختن و جام دریدن، پروان زمن شم زمن گل زمن آموخت، جلنا پگھلنا اور کپڑے پاڑنا، ہاں جی، جو ہے نا وہ پتنگ نے ہم سے سیکھا ہے، پھول نے ہم سے سیکھا، وہ کیا وہ سب شمع نے ہم سے سیکھا ہے، پھول نے ہم سے سیکھا ہے. نقشبندی بزرگ ہے، لیکن حضرت تانوی فرماتے ہیں اگر کسی نے چشتی نسبت کو سمجھنا ہے تو اس شعر کو پڑھے. چشتی نسبت کا شعر نقشبندی سے کہلوایا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کی نسبت اپنی ایسی تھی نا, بے شک وہ نقشبندی شخص سے صاحب نسبت ہو گئے, لیکن تے تو وہی جو ان کا ان اپنا نسبت جو بیان کی وہی تو نسبت وہی چشتی والی ہے نا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سے شیخ کے پاس جاتے ہیں, آپ کو نسبت چاہیے. نسبت مل گیا تو بس آپ وہی بن جائیں گے جو اللہ نے آپ کو بنایا ہوا ہے, اس سے زیادہ آپ نے کچھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. مجھے خود اپنے شیخ نے جو بے بڑے چشتی تھے مزاجن, مجھے فرمایا آپ کی نسبت نقشبندی ہے. اس وقت میں نقشبندی نسبت کو جانتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ میرے ساری نشانیاں ساری کے ساری چشتیوں کی تھی, کیوں میں چشتیوں کے ہاں تھا, انہیں کے ذرے پر ملے جو نا وہ پڑ رہا تھا. تو لہٰذا میرے ساری کے ساری نشان مجھے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نقشبندی ہے. لیکن مجھے ایک دن حیرت ہو گئی, یہ چاندنی چوک پر میں ایک مسجد میں ہمارے وہ ہے وہ کیا مطلب عرشی مسجد, چاندنی چوک نہیں ہے وہ رحمان آباد کے عرشی مسجد, چاندنی چوک سے آگے عرشی مسجد, وہاں پر میرا بیان تھا. بیان کے بعد میں نے ذکر بالجہر کرایا چاروں, یہ جو میں کرا تھا اور وہ بھی اس وقت چشتی والا تھا, اب تو چاروں سلسلے گئے نا وہ چشتی والا, لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 اور اللہ, وہ ابتدائی دور کی باتیں تھیں, وہ ذکر کرایا. بعد میں لوگ مجھے ملتے ہیں, ان میں سے ایک صاحب کشف تھے کوئی, وہ مجھے گلے ملا اور کان میں چپکے سے کہا ماشاء اللہ چاروں سلسلے موجود ہے, نقشبندی زیادہ غالب ہے, چاروں سلسلے موجود ہے, نقشبندی زیادہ غالب ہے. دیکھو میں حیران ہوں گی, میں نے کہا یہ کون ہے, یہ کہاں سے بول رہے بھائی, یہ تو ذکر بالجہر میں نقشبندیت کہاں سے تلاش کر لی, یہ کیسے تلاش کر لی, مطلب اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نقشبندی ہوں. اب مجھے بتائیں یہ کوئی کر سکتا ہے, کون سی نشانی تھی نقشبندیوں کہ نہ میں نے مراقبہ کرایا ہے, نہ کوئی نقشبندی بات کی ہے, نہ کوئی اور بات کی ہے, لیکن اور کیا تھا, صرف یہی بات تھی, نسبت کی بات تھی, نسبت وہی تھی, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان باتوں میں الجھنے کی بجائے حضرت نے بھی فرمایا ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو میں جو حضرت نے نہ کوئی مراقبہ کرایا تھا, بلکہ آپ حیران ہو گئے کہ مجھے تو حضرت نے بارہ تسبیح بھی نہیں کرائی, صرف لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 اور اللہ, صرف بس سو سو دفعہ اسی پہ مجھے رکھا تھا. میں جب بھی ذکر کے بارے میں کہتا آپ کے پاس ٹائم ہے, چپ ہو جاتا کہ میں کیا کہہ سکتا تھا, بس ٹھیک ہے آپ کے لیے کافی, بس صحیح بات صحیح ہے. تو یہ بات ہے کہ مقصود اصل میں یہ چیزیں نہیں ہیں, ذرائع ہیں. اب دیکھیں یہ رباب کا تار جو ہوتا ہے وہ بڑا باریک قسم کا ہوتا ہے, اب اس کے لیے جو وہ کیا ہوتے ہیں مضراب, وہ مضراب آپ کیسے مرتے ہیں, اس طرح مرتے ہیں, ادھر سے اس طرح پوری آواز اسے نکلتی ہے, آپ نے زور کیا لگانا ہے بھائی, اس سے مقصود جو آواز نکالنی ہے بس وہ اتنا ہی کرے نا. اب اگر موٹا تار ہو تو پھر تو بے شک آپ اس کو لیکن تار باری ہے, آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں آپ. تو ہر چیز کی اپنی مطلب حد ہوتی ہے, تو جو جس طرح ہو اس کی اسی طرح اس کو مینج کرنا ہوتا ہے. تذکرہ سلیمان کے لائق مؤلف برادر طریق مولوی غلام محمد صاحب تعریف فرماتے ہیں, متکلمانہ مسائل اور فلسفیانہ اصطلاحات کے متعلق حضرت تنبیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ بہت سی باتیں کلام و فلسفہ کی راہ سے تصوف میں داخل ہو گئیں اور پھر عین تصوف سمجھی جانے لگی, خصوصاً فلسفیانہ اصطلاحات کو دینی اہمیت دی گئی, پھر ان کی بنیاد پر الہیاتی مسائل کی تشریح و توضیح کی گئی اور اسی کو تصوف یا فن احسان قرار دیا گیا. اسی اصلاحی تصوف کے شروع سے بڑی گمراہیاں پیدا ہو گئیں اور نبوت و مہدیت کے دعوے دار پیدا ہو گئے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف تصوف میں نہیں ہے, ہمارے درس نظامی میں میراث جو پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے جو کتاب ہے وہ کیا نام ہے اس کا, سراجی کون ہے, کتاب کا نام ہے مصنف کا نام ہے نا. اچھا اب دیکھیں باقاعدہ ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ سراجی اس سے پڑھی ہے, حالانکہ پڑھے کیا چیز ہے؟ میراث پڑھی ہے. میراث کو میراث کہنا ہی گم ہو گیا, فرائض کا لفظ ہی گم ہو گیا. کیا ہے سراجی؟ اب سراجی مقصود ہو گیا, حالانکہ سراجی صرف ایک ذریعہ تھا, اس وقت کے لحاظ سے بہترین ذریعہ تھا اور اس کے ذریعے سے لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. لیکن آج کل کے دور میں سمجھ نہیں آ رہا, پھر بھی وہی ذریعہ مقصود ہے. تو یہ صرف تصوف میں نہیں ہے نا, یہاں پر بھی ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کہ بنیاد کو دیکھنا چاہیے, ذریعے کو, ذریعے اور مقصود میں فرق کرنا چاہیے. آپ کو قرآن و حدیث میں کہیں پر سراجی کا نام نہیں ملے گا. ہاں جی, آپ کو فرائض کا نام ملے گا, آپ کو میراث کا نام ملے گا. تو وہ چیز ہے. تو اصل بات یہ کہ ہم لوگ تکلفات میں پڑ گئے, اور جو نا مطلب ہم لوگوں نے جس کو کہتے ہیں کہ یعنی جس کو جو ذرائع ہیں ان کو مقصودات میں مان لیا, تو اس سے بڑا مسئلہ. تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے مسائل پیدا ہوئے نا. اللہ اکبر. وحدت الوجود و شہود و تنزلات ستہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے, اول تو یہ مدار طریق نہیں, پھر ان میں بعض تو حال کا درجہ رکھتے ہیں جیسے وحدت الوجود و شہود, اور بعض محض افلاطونی فلسفہ کے متبدل شکل جیسے مسئلہ تنزلات ستہ, ان کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایسے میں نقشبندی حضرت شاید مجھ پر وہ نہ لگائے نا, فتوی نہ لگائے, اس وجہ سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت کیا کہنا چاہے. مجھے بتاؤ, اگر آپ سب کچھ اللہ کے لیے کرنے لگے اور مخلوق آپ کی نظر سے ہٹ جائے, تو آپ کو وحدت و شہود کا حال نصیب ہو گیا یا نہیں ہوا؟ وحدت و شہود کے حال سے مقصود کیا ہے؟ کہ آپ مخلوق کے لیے کچھ بھی نہ کرے, اللہ کے لیے سب کچھ کرے, یہی بات ہے نا. یعنی مخلوق پہ نظر نہ ہو, یہی مقصود ہے نا, اور کیا اسے کیا مقصود ہے؟ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں جن نے ساری چیزیں مطلب ڈسکس کیے, فرمایا پہلے میں سمجھتا تھا کہ وحدت الوجود کے رستے سے ہی وحدت الشہود پہنچ سکتے ہیں, بعد میں تجربے سے ثابت ہوا کہ نہیں, بغیر اس کے بھی انسان وحدت الشہود پہ پہنچ سکتا ہے. پھر بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو بغیر وحدت الشہود سے گزارے وحدت الشہود پہ پہنچایا. اب بتاؤ, اور یہ سوال میرے ذہن میں کٹک رہا تھا کہ ہم نے تو وحدت الوجود کے بارے میں نہ کبھی سنا, نہ کبھی کیا, اور نہ کیا ہے, تو یہ کیا ہوا؟ تو اصل یہی چیز ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ تجربے سے پتہ چل گیا, تو حضرت کو تجربے سے گزروایا گیا. اب حضرت کی بات ایک جس کو کہتے ہیں تحقیق کی بات ہے, سنی سنائی بات نہیں ہے, تحقیق کی بات ہے. گزرے ہیں خود, جب خود گزرے تو اب میں کیا خود مجھے یہ تحقیق کرنی چاہیے؟ جب حضرت نے خود فرمایا کہ بغیر اس کے بھی ہو سکتا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے بغیر اس کے اس چیز تک پہنچا دے, تو میں دوبارہ اس پہ جا سکتا ہوں کہ نہیں نہیں میں اس راستے سے آ جاؤں؟ اب حضرت یہی فرما رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے, کہ یہ حال کے درجے میں چیزیں ہیں, اور اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص ہے. اگر آپ کو اخلاص حاصل ہو گیا تو مقصود حاصل ہو گیا. آپ کو کیا چاہیے کہ خواہ مخواہ آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ جو اس کے جو یعنی رستے ہیں, ان کے جو طریقے ہیں, ان کے اندر آپ اپنے آپ کو الجا دیں. آگے فرماتے ہیں سلطان الاذکار, شکر احد, کشف قبور, اور اس قبیل کی چیزیں تصوف نہیں. سلطان الاذکار کون سی چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان کا پورا جسم آپ کا ذکر کر رہا ہو, سلطان اذکار اس کو کہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں تصوف نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ جو شریعت پر آپ کو لائے. اگر آپ نے سلطان الاذکار کو اصل مان لیا, تو بتاتا ہوں ابھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس سیفی اسی میں پھنسے ہوئے, ہم نکالو اس سے. یہ جو شلمانڈی بابا جی والے وہ اسی میں پھنسے ہوئے, سلطان الاذکار میں پھنسے ہوئے نا, اور کس چیز میں پھنسے ہوئے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اول تو ان نے سلطان الاذکار کو کچھ خاص قسم کی آوازوں کو سمجھ لیا. وہ ان کی غلط سوچ ہے, صحیح سوچ ہے, اس کے بارے میں نہیں کہتا ہوں, لیکن اس کو سمجھ لیا. اور جب وہ حاصل ہو گیا تو اب چونکہ انہوں نے کہیں سے لنک ملا دیا، سلطان اذکار ان کو حاصل ہوتا ہے جو 50,000 سال ریاضت کرے تو اس کو حاصل ہوتا ہے، اور چونکہ ہمیں حاصل ہو گیا لہٰذا ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے، اب مزید کچھ کرنا چاہیں گے؟ اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ نکالیں نا ان کو، نکالیں اس سے پھنس گئے. تو سلطان اذکار بذات خود ایک ذریعہ ہے، ذریعہ ہے الحمدللہ، ہمیں معلوم ہے، لیکن مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ شریعت پر آنا ہے، شریعت پر اخلاص کے ساتھ آنا ہے، دنیا کے لیے نہیں اللہ کے لیے آنا ہے، بس یہی چیز ہے. اتنی سی بات ہے، آپ کو بے شک سلطان اذکار حاصل ہوا نہیں ہوا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، آپ کا پورا جسم پڑک رہا ہے لیکن آپ کی اپنے جسم پہ نظر ہے، اللہ پہ نظر نہیں ہے. مجھے بتاؤ آپ کو کیا مل گیا؟ کیا آپ یہ دیکھ رہے، دیکھو میرا جسم اللہ لکھ رہے، تو آپ کے اپنے جسم پر نظر ہے نا، آپ کی اللہ پہ تو نظر ہی نہیں ہے. اگر یہ سلطان اذکار جسم کا ذکر آپ کو اللہ تعالی تک پہنچا ہے اور آپ کو اللہ یاد آیا اس سے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے، پھر کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کی طرف. بس اصل چیز وہی ہے. تو اصل چیز تک پہنچے نہیں اور آپ صرف اسی میں گم ہو گئے، تو ظاہر ہے اس نے تو آپ کو پنسا دیا نا. تو یہ بنیاد حضرت جو فرمایا کہ اصل یہ تصوف نہیں ہے، ہاں جی، بلکہ تصوف کا آرٹ ہے. آرٹ میں حقیقت کہاں؟ تصوف کا مقصود تو رضا الہی اور اتباع سنت ہے، وہی اخلاص اور اتباع سنت ہے. ہاں اس سلسلے میں از خود کوئی بات حاصل ہو جائے تو اور بات ہے، از خود. ہمارے شیخ کی الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، جس حضرت مجدد صاحب نے فرمایا، ظاہر مطلب تحدیث نعمت کے طور پہ تو عرض کیا جا سکتا ہے، جس کو یہ لوگ سلطان الاذکار کہتے ہیں، یہ مجھے الحمدللہ دوسرے دن حاصل ہوا تھا، حضرت سے بیعت ہونے کے دوسرے دن. اور چونکہ میں اس کو جانتا نہیں تھا تو میں گھبرا گیا اور میں نے درمیان میں چھوڑ دیا، اور پھر حضرت کے پاس آ گیا اور حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت ایسا ہوا ہے. میں اچھا چلو پھر زور سے ذکر نہ کرو، چلو پھر زور سے ذکر نہ کرو. پھر جو مجھے ذکر نہیں دے رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی، اس وقت میرے صرف 3 تسبیحات تھی. تو حضرت نے انتالا کہ اس کو اگر 3 تسبیحات سے ایسا ہوا ہے تو مزید ذکر دوں گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا نتیجہ؟ مجذوب ہو جائے گا. تو حضرت نے مجھ پر ذکر بند کر دیا، یعنی بند نہیں صرف بڑھانا بند کر دیا، اب نہیں کروا رہے، نہیں کروا رہا تھا. تو اس وجہ سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو نا، چونکہ ولی کامل تھے، شیخ کامل تھے، لہذا حضرت نے مجھے، بلکہ کوئی اور اناڑی ہو تو کہتے حضور زبردست اور بھی کرو، تو میں کہاں پہنچتا؟ ظاہر مطلب جنگل ہی پہنچتا، اور کدھر پہنچتا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بنیادی چیز وہ نہیں ہے، مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا مقصود نہیں ہے. حضرت نے جو فرمایا مقصود نہیں ہے، اگر مقصود سمجھتے تو حضرت مجھے اس پہ قائم رکھتے، نہیں مقصود نہیں تھا. لہذا حضرت نے مجھے ذکر جہری کے بجائے مطلب مجھے نماز تھا وہ کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. Thank you. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم، اللهم رب هذه الدعوة الدامة وسلم الجامعة. فرمایا مس نہیں مولا روم بھی تصوف نہیں بلکہ فلسفہ تصوف ہے، اور صرف فلسفہ سے بگڑے ہوئے دماغ کا علاج ہے، نہ کہ ہر ایک کا. غرض حضرت شیخ کو دسرو سلوک کو اپنے اصلی اور نکھرے ہوئے نبوی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت سیدی رحمۃ اللہ کے نزدیک طریق جملہ ابیرونی علیہ شعرا میں اس سے پاک نبوی تربیت کا قدسی سوتا تھا جس میں کسی غیر الہی فلسفہ و عمل کی گنجائش نہیں تھی. نبوت کا تربیت اپنے ذات میں کامل و مکمل و زیبائش میں نہ یونانی فلسفہ کا محتاج ہے، نہ افلاطونی نظریات و اشراء کی حکمت کا دستنگر، نہ وہ رواقی اور مشائی دستور و ریاض کا پابند ہے، نہ اسے ہندی دیانت کی ضرورت ہے، اور نہیں اسے جوگ و مسیحی ریاضات و ربانیت کی حاجت ہے. وہ ایک الہی نقل ہدایت ہے جو اپنے خالص اسلامی سرزمین میں پلتا پولتا اور بارآور ہوتے ہیں. تعلیمات نبوی کے باہر اس کا کوئی وجود نہیں. غیر نبوی الہیات کے ملحدانہ بلبلیاں توحید و معرفت الہی کا راز کھول جا تو سکتی، لیکن ایمان و یقین کی نورانی وادی کو نہیں پا سکتی. فی کل وادی ہیمون ان کا حال تو ہو سکتے ہیں، لیکن ربانی تمانیت قلب کا غور مقصود ان کی رسائی سے باہر ہے. اور خوارق مکاشفات و مواجد کی سہرانہ شعبد بازیوں کا ظہور ان سے ہو سکتا ہے، لیکن موسوی یعنی بیضہ کی روشنی انہیں مؤثر نہیں آ سکتی. کہ سلوک و تصوف سے مقصود شریعت مطہرہ کی ظاہری و باطنی احکام کی اتباع کامل سے رضاء حق اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرنا ہے، اور تزکیہ و صفائی باطن سے مراد بھی وہی صفائی قلب و روح کی پاکی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزکی و پرانوار تعلیمات پر عمل کرنے کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہو. اس لیے اسلامی سلوک و تصوف میں کسی ایسے فلسفیانہ کی دو طرز فکر کی گنجائش اور ریاضات مجاہدت کی حاجت نہیں جو مسلک رسالت و تعلیمات و نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹو ہو. غیر شرعی تصورات مراقبات ریاضت و ترک سے حاصل کی ہوئی نام نہاد روحانی صفائی و قلبی طہارت کا تن دو کا فریب حقیقتاً ظلمت سیاہی اور شرم مردود و گندلہ غیر مقبول ہے. اس قسم کی غیر شرعی مجاہدت سے حاصل کی ہوئی نورانیت نما ظلمت اور طہارت نما گندگی کی ذات ربانی سے دور کا سبب ان کے قرب و رضا سے بہت کا ذریعہ اور معرفت و ایقان سے محرومی کرنے وجہ تو یقیناً ہے، لیکن مقصود و مطلوب بدترے کی تزکیہ باطن و صفائی نفس ہرگز نہیں. اسی مفہوم کی تعبیر حضرت والا رحمۃ اللہ نے کمال بلاغت و اعجاز کے ساتھ اس شعر میں فرمائی ہے. شغلے اٹھی ہزار تجلی مگر کہاں، یہ آگ ہے ضرور مگر طور کی نہیں. لیکن ایک چیز کو حضرت نے کریکٹ کیا ہے، تاہم مثنوی کی اہمیت اور اپنے دائرہ میں اس کے تاثیر و فیض کے معروف قائل تھے، معترف کو قائل تھے. چنانچہ ایک ناقد مستفسر کے تحریر فرماتے ہیں، مولانا رومی کی مثنوی جس مرض کی دوا ہے، آپ الحمدللہ اس کے مریض نہیں ہیں، اس لیے اس کی قدر آپ کے نگاہ میں نہیں، مگر جو اس مرض کے مریض ہیں ان کے لیے وہ قرابادین صحت و شفا ہے. وہ تجربہ اس پر شاید ہے. حضرت کی ملمت رحمت کے اثر علمیہ کے تحل میں لکھتے ہیں، طریق اور سلوک کے اسرار اور رموز قدر دقیق و نازک ہیں کہ ذرا ان کے سمجھنے میں احتیاط کی تو ہدایت کے بجائے ضلالت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس سلسلے میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کی جو مثنوی معنوی کے نام سے سرود نواز سر حقیقت ہے، خاص اہمیت ہے، اور اس لیے وہ اس سلسلے کے قابل کے خانقاہی درس میں رہی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کو اس سے خاص ذوق تھا، اور وہ بھی خاص خاص لوگوں کو اس کا درس دیتے تھے. ایک دوسری جگہ حضرت تانوی کی خدمات کے سلسلے میں تعریف فرمایا، ایک اور سمت مولانا روم کی مثنوی کے دفتر کھولے گئے جن کے سپرد صدیوں سے حقائق و دقائق کے خزانے ہیں، جامع و مانے و جانچا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اس کے وہ خلاف نہیں تھے، لیکن اس کو مقصود نہیں سمجھتے تھے. ایک شخص ہے جس نے مولانا روم رحمۃ اللہ کو کبھی سنا بھی اس کے بارے میں نہیں ہے، کسی ایسے علاقے میں ہے، کیا وہ صوفی نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، مطلب ان کے لیے مطلب یہ چیز لازم تو نہیں ہے. تو یہ اصل میں بنیاد ہے کہ انسان کو یعنی ذرائع کے جیسے مثال کے طور پر ذات خود مجھے بہت زیادہ موٹر وے پسند ہے، لیکن میں موٹر وے کو مقصود نہیں سمجھتا، صرف ایک ذریعہ سمجھتا ہوں. اگر موٹر وے آج بند کر لے تو جی ٹو روڈ پر بھی اتنی خوشی سے جا سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میرا کام تو لاہور پہنچنا ہے، مجھے موٹر وے سے کوئی غرض نہیں ہے، اور کسی اور طریقے سے پہنچ جاؤ تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح ذرائع پر ذرائع تک دو بوجھ ڈالنا چاہیے، مطلب ذرائع کو ذرائع سمجھنا چاہیے اور مقصود کو مقصود سمجھنا چاہیے، ورنہ پھر آدمی بہت دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یہ جو اگلا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ ہے مبتدیانہ اور عامیانہ تصور. وہ انشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اللہ پاک بچائے. شیخ کا طالب کو امراض باطنہ پر متنبع کرنا بغرض اصلاح. ایک عالم صاحب نے جو ایک شخص طریقت سے مجاز بھی ہیں، حضرت والا کی شان مقدس میں بے احتیاطی سے ایک تحریر گستاخی کی تھی اور پھر معافی کی درخواست کی جس میں مختلف تحریرات کا جانبین سے اتفاق ہوا. یہ تحریر جانبین کی جنایت نافع ذیل میں درج کی جاتی ہے. خط عالم صاحب سیدی مولائی دام مجد کم خادم خادمان السلام مسنون کے بعد اس وقت مولانا صاحب کا والنامہ آیا, میں ممدوح کا غایت ممنون کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ مجھ کو میری غلطی پر محترم بھی فرمایا اور سچی ہمدردی و اخلاص کا قدا فرمایا اور دل و زبان سے اس فضل و خداوندی پر شکر ادا کہ الحمدللہ وہ احباب نصیب ہے جن کا مسلمان کو تمنا ہوتی ہے, اور مولانا ممدوح کے لیے دعا بھی کی کہ تعالیٰ اس اخلاص کے ذمے میں ان کو دارین کے برکات عطا فرمائے. اب جناب کی خدمت میں عرض کی اپنی غلطی پر محترم, واقعی یقین ہوا کہ جن سماعی اور تحریری نقول پر یہ خیال قائم ہوا جن کا ظہور میں تحریر بنا فلاں میں ہوا وہ قابل وسوق شرعاً نہیں تھیں, اور نہ ان کے بنا پر ایسا خیال قائم کرنا سے یہ جائز تھا, اس لیے تعالیٰ شان سے معصیت کی توبہ کرتا ہوں اور جناب سے اس خطا کی معافی چاہتا ہوں جو جناب کے لیے موجب ملال اور شکایت ہوئی ہو. پہلے خط جو طلب عفو تھی اس کو جناب نے صورت معافی پر حمل کیا, واقعی منشا غلطی منقح نہ ہونے کی سبب غلطی و خطا کی اذان سے مورہ تھی, چونکہ مولوی صاحب کے خط سے منشا شکایت معلوم اپنی غلطی کا یقین ہوا کہ واقعی جب تک کوئی امر شرعاً پائے ثبوت کو نہ پہنچے اس کا یقین انتصاب جائز نہیں ہے, اور الحمدللہ کہ آپ حضرات سے وابستگی کی بدولت یہ نعمت نصیب ہوا کہ اپنی غلطی پر اڑنا یا اس کے اقرار سے گریز کرنا یا تعویل کرنی موجب سخت بار شائبہ قبر ہے, اس لیے اس کے توبہ آر سے نہ اقرار سے نہ تنگ, اللہ گواہ ہے کہ اس قادر اقرار کی وہ ایک خطاؤں سے خالی نہیں ہوں, اس لیے خطا کے تسلیم کرنے میں کبھی دریغ بھی نہیں ہوا. آپ حضرات کا دامن اس لیے نہیں پکڑا کہ 18 برس کے بعد خدا نخواستہ جھوٹے قلب میں اس تعلق کی خاص قدر ہے, اور یہ محض فضل ہے حق تعالیٰ کا جو آپ حضرات کے تعلق کی بدولت قائم ہوا, حق تعالیٰ اس میں برکت بخشے اور اسی پر دنیا سے اٹھائے. حضرت والا سے خوردان بادب اتنی درخواست ہے کہ چونکہ ضعیف و مریض ہوں اس لیے زیادہ قل کو حضن کا تحمل دشوار ہے, یہ تو یقین ہے کہ آئندہ بھی کوئی خطا و لغزش ظاہر ہو تو بعید نہیں, لیکن اگر حضرت بزرگانہ عمر بیان کریم تعلق کی بنا پر صاف یوں فرما دی کہ یہ تیری غلطی ہوئی اس کو تسلیم کر لو توبہ کر, انشاءاللہ کسی کبھی بھی انحراف نہیں, جناب کا اپنے لیے مربی و عامران نانا سے ہونا زبان نہیں بلکہ دل تسلیم کیے ہوئے, آئندہ جس طرح بھی حضرت کے مسئلہ تو مقصود اظہار حال ہے مشورہ دین نہیں, خدا کرے کہ میرے لیے خطا کا زمانہ تبدیل سیاح بالحسنہ کا زمانہ بنے, اور جناب کے دیگر روحانی اکابر اور جناب سے دل چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی دیگر غلطی محفوظ رکھے اور بچنے کا. جواب حضرت مولانا صاحب قبلہ مشفقم السلام علیکم, آپ کا عنایت نامہ پہنچا, ہر چند کے ضابطہ کا مقتضا یہ تھا کہ اس کے بعد بجز اس کے کہ میں نے معاف کر دیا اور کچھ نہ عرض کرتا, مگر چونکہ آپ نے اپنی محبت بلکہ اپنے کمال سے یہ تحریف بھی فرمایا کہ صاف بول فرمایا کریں, یوں فرمایا کہ یہ تیری غلطی ہوئی جن میں استدعا یا کم از کم اذن ضرور ہے کہ میں کچھ عرض کر دیا کروں, اس لیے وہ تو معروض ہے ہی کہ میں نے دل و جان سے معاف کر دیا اور اب میں دل سے ویسے ہی خادم ہوں, باقی اس کے علاوہ اس اذن کے بنا پر بھی کچھ معروض ہے مگر یہ معروض معتد بھی اور دلالت میں کافی اس وقت ہو سکے جب میں تو اس قدر بے تکلف عرض کر لوں جیسے کہ باضابطہ مرید سے کہتا ہے, اور آپ جواب ایسے صدق و اخلاص سے دے جیسے کہ مولانا فلاں کو دیتے ہیں, اور یہ تشبیہ صدق و خلوص کے اعتبار سے نہ کہ تعظیم و اعتقاد کے اعتبار سے, واللہ شہید نازالک. اب وہ معروض ظاہر کرتا ہوں کہ آپ کے معذرت کا حاصل ایک صغرا ایک کبرا ہے, یہ بھائی منطق کی والی بات, صغرا کو میرا فعل نسبت غیر دلیل شرعی تھا اور کبرا ایک نسبت من غیر دلیل شرعی ناجائز ہے, اور پھر متنبع ہوا کہ مولوی کے خط پر معمول فرمائے, جو میں پوچھتا ہوں کہ ایک دونوں مقدمے تو میری خط اول میں بھی نہایت مسرت ہے, پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے خط سے تو تنبہ ہونا ہوا اور مولوی صاحب کے خط سے تنبہ ہوا, چونکہ باوجود سوچنے کے تو میرے خیال میں اس کی کوئی وجہ نہیں, اس لیے میرے ذہن میں 3 احتمال آئے, اور یہ سوزن من غیر دلیل نہیں ہے بلکہ بدون جرم احد الاحتمالات آپ سے استفتارک ممکن ہے کہ کوئی چوتھی بات نکل آئے, یہ میرے احتمالات طبیب کے اس تشخیص کے طور پر ہیں جس پر اس کو جزم نہ ہو, اس لیے بعض امور وہ مریض سے پوچھے کہ تم نے کیا فلاں چیز کہی تھی, یا تم ہوا میں نکلے تھے اور مریض نے چھپایا تو اپنا ضرر کرتا ہے, اور طبیب اگر جواب سے اس کا شبہ ہو گیا تو اس کا ذہن کذب تو بلا لڑی جائے, لیکن علاج سے عذر کر دینا جائز ہے. اس طرح اگر اس خط کے جواب میں مجھ کو صدق کا اندازہ ہوا تو میں اس کے حکم کی تعمیل آئندہ بھی کر سکوں گا گو میرے غلطیوں پر متنبع کر دی, ورنہ اس خط خدمت سے عذر کروں گا جس میں نہ میرا ضرر نہ میری مسلط پر آپ کا ضرر بفضل تعالیٰ آپ کے معالج اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وہ 3 احتمال یہ ہوئے, ایک ہی اب بھی دل سے اس غلطی کا نہیں ہوا اور محض مولوی صاحب کے مسائل پر متوجہ کرنے سے معذرت وقوع میں آئی, یعنی ابھی بھی آپ اپنے غلطی پر وہ متنبع نہیں ہوئے. 2 یہ کہ میرے خط سے بھی سمجھ میں آ گیا تھا مگر قبول کرنے سے آ رہا ہی, اور اب بھی اس طرح نبھا کہ اس دعوے سے کہ اشرف کے خط سے نہ سمجھاتا اب بھی رجوع نہ کرتا, کہ جو رجوع ان الدعوی آر کی بات ہے, اس لیے باوجود اعتراف غلطی کے اس آر کو اب بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے خطا کی طرف اس تنبو کو منسوخ فرمایا، یہ کہ واقعی میرے خط سے سمجھ میں نہ آیا تھا اور اب سمجھ میں آ گیا. تو اس صورت میں باوجود دونوں خطاؤں کے تساوی فی الدلالہ کے فرق ہونا، اس کی وجہ بجز اس کے کیا ہو سکتی ہے کہ میرے خط کے وقت غصہ اور غش دل میں تھا، بوجہ اس کے مجھ کو اپنا خیرخواہ نہ سمجھا تھا، میری محبت دل میں نہیں تھی، وہ حجاب ہو گیا سمجھنے کا، اور مولوی کو اپنا خیرخواہ سمجھا، ان کی محبت دل میں تھی، اس فرق کا سبب بجست تخرب و گروہ بندی کے قلبہ کے کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ کو دوسرے سلسلے کا سمجھا اس لیے تعلق کم ہوا، ان کو اپنے سلسلے کا سمجھا اس لیے تعلق پورا تھا، تو متبع حق کو یہ تخرب کیسا. حضرت ان چیزوں کو بڑے بڑے گرفت کرتے تھے نا. یہ معذور شک ثالث میں ہے، اور شک اول میں ریا و ثانی میں کبر ظاہر ہے، اس کی وجہ بتلائی جائے. دوسرا امر قابل غرض یہ کہ جو ذرا بھی زبان کے فام اور جذبات کا ادراک رکھتا ہوگا وہ آپ کی اس عبارت سے کہ یہ نعمت نصیب ہے کہ اپنی غلطی پر اڑنا، اس کے اقرار سے گریز کرنا یا تعویل گڑنی، موجب سخت شاہب قبر، اس لیے نہ اس کے توبہ سے آ رہے نہ اقرار سے ننگ، دو امر سمجھے گا. ایک یہ کہ وہ اس موقع پر ایک شخص کے سامنے جس پر بہدان باندھنا تھا معذرت کرتے ہوئے، جس کا شکست کی ندامت قلب میں وصولی ہونی چاہیے، اس کے ہوتے ہوئے قواعد کلیہ قلم سے نہیں نکل سکتے. یہ تو نہایت فرصت کی باتیں ہیں. اس کا معیار کہ اگر یہ غلطی آپ سے مولانا مولود علی کے شان میں ہو گئی ہوتی، معذرت کے وقت ایسے جملوں کے لکھنے آپ کو ہمت ہوتی، بلکہ خط لکھنے کی ہمت نہ ہوتی، پریشان ہو کر دوڑتے ہو پاؤں پکڑتے. سچ یہ کہ درد بالکل بتلاتا ہے کہ آپ کا کل پریشان نہ ہوا تھا، تو بس یہ بھی ایک کمال کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ بھی غلط ہے، اور یہ اس دعویٰ غلط دعویٰ پر اللہ کا گواہ کیا گیا. غلط ہونے سے ظاہر ہے کہ میرے خط کے بعد یہ اقرار کیوں نہیں ہوا کہ کیا اتنا مسئلہ شرعی آپ کو معلوم نہیں. اول تو متنبی کی حاجت نہیں تھی، اور تنبیہ کے بعد تو تنبیہ ضروری تھا، پھر بھی یہ قول فعل میں تناقص نہیں ہوا تو اور کیا ہے. تیسرا معذوری کے زمانے میں آپ کے جو اقوال سنے گئے، انہیں آپ کی جو وضع شان مستمر ہے، وہ قبر سے خالی نہیں، اس کا علاج کیے. چوتھا عمر یہ کہنے کا ہے کہ اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ ذکر و شغل اصلاح و اخلاق کے لیے کافی نہیں. پانچواں عمر یہ کہنے کے قابل کہ جن لوگوں کی تقریرات و تحریرات سے غلطی میں اپنا پڑھنا تحریف فرمائے، اس کے متعلق یہ درخواست ہے کہ اگر وہ لوگ مجھ سے بیعت نہیں تب تو میں ان کے نام دریافت نہیں کرتا، کہ ان کی شکایت ہے ان کی اصلاح سے میرا سفر دے. اگر وہ بیعت ہیں تو ان کے نام ظاہر ہونے میں میرے تو کوئی مسئلات نہیں، لیکن ان کی اصلاح کی مسئلات اس اظہار کو مقتضی ہے، تاکہ ان کو بنظر اصلاح بنظر الزام و جدال متنبی کروں. اگر خود دعویٰ محبت تعلق خاص کا اب بھی نہ فرمائے تو اس حالت میں آپ کو اس اظہار پر مجبور نہیں کرتا، لیکن اگر یہ دعویٰ اب بھی کا باقی ہے تو اس کے لوازم میں سے اس درخواست کا قبول کرنا، اپنے سوچی ہوئی مسئلہ کو اس مثال کے مقابلے میں سچ سمجھنا، اور اتفاق لازم سے ملزوم کا اتفاق ظاہر ہے. اللہ اکبر، پکڑ لیا. ہاں جی، طالب کا اپنے علم کو کافی سمجھنا مضموم ہے. اچھا، یہ تو میں نے بس پورا ہو گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں، ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خصوصی صفت جو بہت زیادہ واضح ہوتی ہے تربیت السالک سے، جو چھوٹی منہ بڑی بات والی بات ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں صحبت، ہمارے سلسلے میں صحبت ہے، اور واقعتاً صحبت بہت اثر تھی، جو بھی حضرت کے صحبت میں پہنچ جاتا تو وہ بدل جاتے. یہ بات بالکل یقینی بات. اب حضرت سے تو ایک خاص چیز کی اصلاح کروانی تھی، تو اس کے لیے تو حضرات صحبت میں آ سکتے تھے. بعد میں جب یہ کام بہت پھیل گیا تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ کے وقت میں اتنے دور دور کے لوگ حضرت سے متعلق تھے، تو ہر وقت سفر کرنا بھی ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ صفت عطا فرمائی کہ خط کے ذریعے سے وہ جان لیتے تھے کہ اس کے اندر کیا کیا مسئلہ ہے. اب جیسے ابھی برین واش اب آپ نے وہ کر لی نا، مطلب دیکھ لیں کیسے مطلب ان کی انالیسس کیے، تو خط کے ذریعے سے معلوم کر لیتے تھے کہ کس کے اندر کون سا مسئلہ ہے، اور صحبت سے مطلب یہی ہوتا ہے. ہاں جی، تو حضرت معلوم کر لے پھر اس کا علاج بھی کرتے، اور اثر اتنا قوی تھا کہ حضرت کے متعلقین فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا خط ہمیں اس وقت یقین ہو جاتا کہ پہنچ گیا ہے جب ہماری حالت خود بہت بدل جاتی. ادھر خط بھیجا ہے، اب خط پتہ نہیں ہفتے میں پہنچتا ہے، دس دن میں پہنچتا ہے، ڈاک کا نظام ہے. تو خط فرمایا کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہمارا خط پہنچ گیا ہے کیونکہ ہماری حالت بدل جاتی ہے. بتاؤ یہ کون سی چیز ہے؟ خط کے ذریعے سے مسئلے کا پتہ کرنا اور پھر خط کے ذریعے سے اصلاح ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مطلب عطا فرمائی. تو اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, واللہ عالم میں نے آپ کو بتایا چھوٹی منہ بڑی بات والی بات ہے. صحبت کا فیض جو ہوتا ہے انعکاسی ہوتا ہے. ہمارے دور کی بات کر رہا ہوں, گزشتہ دوروں کی بات نہیں کرتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ صحابی کے لیے یہ بات کہہ دیں. ہاں جی, تو صحبت کا فیض کیا ہوتا ہے؟ انعکاسی ہوتا ہے ابتدا میں, پھر بعد میں وہ بن جاتا ہے یعنی القائی. تو القائی نسبت انعکاسی سے مضبوط ہے, چونکہ جو انعکاسی نسبت ہوتی ہے وہ جیسے آپ آئینے کے سامنے ہیں تو آپ نظر آتے ہیں اس میں, آئینے کے سامنے سے ہٹ گئے تو نہیں ختم, یا ہیٹر کے سامنے تو گرم اور ہیٹر سے ہٹ گئے تو ٹھنڈا. القائی نسبت ایسی ہے جیسے آپ شمع لے لیں ہاتھ میں اور وہ آپ کے ساتھ روشنی ہو اور آپ جائیں تو آپ کے ساتھ وہ روشنی جائے. ہاں, اس کو بچانا آپ کی اپنی بات ہے, مطلب جو ہے نا وہ ہوا سے بچانا اور یہ کہ بجھ نہ جائے وہ بچانا ضروری ہے. ہاں جی, پھر اس کے بعد اصلاحی نسبت ہے. اصلاحی نسبت ایسے جیسے کہ آپ نہر کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ ملا دے اپنا پائپ اور وہ بالکل کنیکٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کا پانی اس سے آنا شروع ہو جائے, تو یہ اصلاحی نسبت ہے. اب یہ جو بات ہے مطلب یہ کہ حضرت کے یہاں القائی نسبت ڈائریکٹ مل جاتا تھا. یعنی آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا, القائی نسبت ڈائریکٹ مل جاتا تھا. تو یہ اس دور پہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. حضرت بیعت کے لیے بھی سفر پسند نہیں کرتے تھے, بلکہ فرماتے تھے کہ بیعت تو خط کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. بیعت تو آج کل کے دور میں جیسے ٹیلی فون کے ذریعے ہو سکتا ہے, خط کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. ہاں, فرماتے تھے بہتر یہ ہے اگر ممکن ہو تو کچھ کافی دیر آ کر اپنے شیخ کے ساتھ گزار لے تاکہ وہ شیخ کے مزاج کو سمجھ لے, پھر اس کے بعد چلے جائے. بے شک کبھی کبھی آتا رہے اور خط وغیرہ کے ذریعے سے اپنا رابطہ رکھے پھر بھی کافی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو حضرت کا اس طریقے پر عمل تھا. تو انہیں حضرت نے باقاعدہ حجرے بنائے ہوئے تھے اپنے خانقاہ میں, چھوٹے چھوٹے کمرے. اس میں جو حضرات بڑے بڑے مشائخ تیار ہوئے ہیں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر عبدالحی صاحب اور قاری طیب صاحب, پتہ نہیں کیا کیا, یہ سب ان چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے. اور قوانین اتنے سخت تھے کہ عشاء کے بعد کسی سے آپس میں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. فرم بے شک سو جاؤ لیکن ملنے کی اجازت نہیں. تو یہ بات مطلب ظاہر کو ان حضرات کی آپس میں یعنی وہ تھی, اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ بہت نعمت عطا فرمائی تھی. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اللہ پاک اپنے کاموں کو خوب جانتے ہیں, اور اللہ جل شانہ جن سے جو کام لینا چاہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اور تمام سلسلے یکساں مفید ہیں, اپنی اپنی نسبت کی بات ہے, جس کی نسبت جو ہے اس کے لیے وہی مفید ہے. حضرت مجدد صاحب نے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا اپنا اس میں مربی ہوتا ہے اور جس کا جو اس میں مربی ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ ترقی کرتا ہے. اب ظاہر ہے اس میں مربی کتنے, تو ہم تو کہتے ہیں چار سلسلہ میں پھنس گئے نا آپس میں, ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو یہ ہے اور یہ تو یہ ہے اور یہ تو ہے. حضرت نے 99 اسماء مربی اس کے بارے میں بات کر لی, ہر ایک کا طریقہ الگ ہے. بلکہ یہ تو ہم نے صرف حضرت کے ریفرنس سے بات کی, ورنہ دوسرے مشائخ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں اتنے اتنے ہی راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے, بقدر انفاس. ہاں جی, تو یہ سب چیزیں تنگ نظری کی طرف جاتی ہیں جب ہم صرف اپنی چیز کو اچھا کہیں اور باقی لوگوں کی چیز کو اس لیے اچھا نہ کہیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے. یہ تنگ نظری ہے, یہ تنگ نظری ہے. وسیع نظری یہ ہے کہ اپنے طریقے کو نہ چھوڑے لیکن باقی جتنے بھی حضرات ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے نظام, چونکہ اللہ تو سب کے ہے نا, بھائی تو نے کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنا رشتہ دار سمجھ لیا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ تو بہت بڑی جسارت ہے, اپنے آپ کو دھوکے دینے والی بات ہے. یہ تو بہت عجیب بات ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بس جس پہ میں ہوں سب سے اچھا وہ, جس پارٹی میں ہوں سب سے اچھی پارٹی وہی ہے, ہاں جی جس جو میں نے کام کیا ہے وہ سب سے اچھا کام وہی ہے, جس سلسلے میں ہوں سب سے اچھا سلسلہ. یہ تنگ نظری کی باتیں ہیں, اس تنگ نظریوں سے نکل آنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کس دور میں کیا کروانا چاہتے ہیں. یعنی جو اصل فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہی مطلب سارے کام کرواتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر اللہ جل شانہ کسی سے کس زمانے میں کام لیتے ہیں, اس کو خاص حالات کی وجہ سے خاص چیز عطا فرما دیتے ہیں, جو اس کی وجہ سے مثال کے طور پر آپ کسی کو جاب پہ لگا دیں تو آپ اس کے جاب کے مطابق ہی ٹولز مہیا کریں گے نا آپ, تو ان کو ٹولز مل جاتے تو اس ٹولز کو استعمال کیا جاتے. اب آپ کو جاب دیے نہیں گیا, آپ کہتے ہیں وہ ٹول اس کو جو دیے گئے تھے میرے پاس کیوں نہیں ہے, یہ عجیب بات ہے, اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں. تو یہ وسعت نظری بہت ہی زیادہ بات ہے. ہمارے کلام میں ایک شعر ہے, وسعت نظری کا شیشہ مجھے نصیب فرما, تنگ نظری سے الہی تو بچانا ہم کو. اصل میں یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مختصر سے ذکر کے بعد پھر نماز پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ, اللہم صل علی سیدنا مولانا. لا الہ الا ہو, 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 لا الہ الا ہو. اللہم صل علی سیدنا محمد. حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الله 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 الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لقوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم والحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا أدخلهم جنات أن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وأسلي لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل لبيتي مؤمنا والمؤمنة والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أسألك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطأي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدني وسددني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح ديني الذي وعصمة أمري وأصلح دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم إني أعوذ بك من الأجز والكس والجبن والهرم والمغرم والماسم ومن عذاب النار فتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر الفسوق والشقاق والصمة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام والسيء الإسقام وزلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.